مرشد نواب مولانا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. اس کا عنوان ہے اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے، اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے. لطف گلشن بھی دے، لطف سہرا بھی دے، لطف گلشن بھی دے، لطف سہرا بھی دے. اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے، لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے. اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں، ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں. مال کے بحر بر جب سہارا بھی دے، مال کے بحر بر جب سہارا بھی دے، لطف گلشن بھی دے، لطف سہارا بھی دے. اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. موج غم میں ہے کشتی پھنسی اے خدا، موج غم میں ہے کشتی پھنسی اے خدا، فضل سے اس کو کوئی کنارہ بھی دے، فضل سے اس کو کوئی کنارہ بھی دے. مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے، مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے. اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے، مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے. اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے، لطف گلشن بھی دے، لطف سہرا بھی دے. اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. یوں بیان محبت زباں پر تو ہے، یوں بیان محبت زباں پر تو ہے. اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے، اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے. اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی، اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی، اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے. اپنے اختر کو دینے مت علم بھی اپنے اختر کو دینے مت علم بھی اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے
خزائن معرفت و محبت، ارشادات محبت، مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، تبلیغ کرتے ہوئے اپنی حقارت کا استحضار لازم ہے. اگر کبھی دینی معاملے میں کسی پر خالص اللہ کے لیے غصہ کرنا پڑے تو بھی تنہائی میں جا کر اللہ سے رو، کیونکہ بعض دفعہ جو غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں بھی نفس شامل ہو جاتا ہے. کبھی کسی کو ڈانٹ رہے ہو کہ او بے نمازی، نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو ممکن ہے اس میں ریا شامل ہو گئی ہو کہ لوگ ہماری نمازوں کی تعریف کریں، لہذا ڈانٹتے وقت اس کو شہزادہ سمجھو اور اپنے کو بھنگی. جیسے بادشاہ شہزادے کی کسی خطا پر بھنگی کو حکم دے دے کہ اس شہزادے کو درے لگا، تو کیا بھنگی درے مارتے وقت خود کو شہزادے سے افضل سمجھے گا؟ بلکہ وہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ تو شہزادہ ہے، میں بھنگی ہوں، بادشاہ ذرا سی دیر میں اس کی خطا معاف کر دے گا، پھر وہ شہزادے کا شہزادہ ہی رہے گا. اللہ. مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو تبلیغ کے وقت اپنی حقارت مستحضر نہیں رہتی، اس شخص کے لیے تبلیغ جائز نہیں. اللہ. نفس کے مکر بہت باریک ہوتے ہیں، بعض دفعہ خبر بھی نہیں ہوتی اور نفس شامل ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ریا کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیری رات ہو، اس میں کالے پتھر پر چیونٹی چل رہی ہو تو کیا وہ چیونٹی نظر آئے گی؟ ایسے ہی دل میں ریا ہے کہ اس کا احساس کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے عمل کر کے استغفار کرتے رہو کہ اے اللہ، جس طرح آپ کا فضل قادر ہے کہ دودھ کو خون اور گوبر سے الگ کر دیتا ہے، اسی طرح اگر میرے عمل میں میرے نفس کا خون اور گوبر مل گیا ہو تو آپ اسے پاک کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اس کے ساتھ اپنے قلب میں جھانکتے رہو کہ میں جو یہ مدرسے کے بلاک رکھوا رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں، یہ واعظ و تبلیغ جو کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں، شیطان اور نفس میرے کسی عمل کے مقابلے میں دنیا کا کوئی معاوضہ تو پیش نہیں کر رہے، اس عمل میں جاہ و عزت اور شہرت کی طلب تو نہیں چھپی ہوئی، میں مہاجر ام قیس تو نہیں ہوں. دل کی نگرانی ہی اخلاص ہے. ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی توفیق مانگتے رہو. اخلاص کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی تمہارا دوست اور بڑا ہے تو دھیان رہے کہ اس کی نظر میری نظر سے ملی ہوئی ہے، اس کی نظر کو دیکھتا رہے کہ وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے. اخلاص دل کی نگرانی ہی کا نام ہے۔ ہر وقت یہ دھیان رہے کہ کسی بات سے اللہ میاں ناراض تو نہیں ہو رہے۔ مجمع میں تقریر کر رہے ہو، اگر مجمع کو دیکھ کر جاہ کا، کچھ اپنی بڑائی کا خیال آ گیا کہ آج میں کچھ ہو گیا، تو فوراً استغفار کرو کہ اے اللہ، اس مجمع کو دیکھ کر جو میرے نفس میں اپنی بڑائی کے جو خیالات پیدا ہوئے ہیں، آپ انہیں معاف فرما دیجئے۔ دوسرے یوں کہو کہ اے اللہ، آپ کی بات لوگوں سے کہنے کا حق ادا نہ ہوا۔ لاکھ حسین الفاظ، واقعات اور مثالیں ہم بیان کریں، کیونکہ آپ کی ذات تو ایسی خوبیوں والی ہے کہ اگر سمندر روشنائی ہو جائے اور اس سے آپ کی خوبیاں لکھنی شروع کی جائیں تو وہ ختم ہو جائے اور آپ کی خوبیاں ختم نہ ہو سکیں۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ عبادت کے بعد توبہ کیا کرو کہ اے اللہ، آپ کی بات کہنے کا حق ادا نہ ہوا، ذکر کا حق ادا نہ ہوا، نماز کا حق ادا نہ ہوا۔ ذرا سی عبادت کر کے ہم اپنے کو کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کو دیکھو کہ نماز کے بعد استغفار فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھ سے نماز کا حق ادا نہ ہوا، آپ معاف فرما دیجئے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ سید الانبیاء ہو کر فرما رہے ہیں کہ مجھ سے نماز کا حق ادا نہیں ہوا تو تم سے کیا ادا ہوگا۔ لہذا عبادت کر کے ناز نہ کرو، بلکہ اللہ تعالی سے معافی مانگو کہ ہماری ناقص نماز کو قبول فرما لیجئے۔ اپنے کسی عمل پر ناز نہ کرو، ان کی نظر سے نظر ملائے رہو کہ آپ اگر ہمیں اپنی نگاہوں میں چڑھا لیں تو ہم سب کچھ ہیں، مومن بھی ہیں، ولی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور اگر آپ نگاہ سے اتار دیں تو ہم چمار اور کافر سے بھی بدتر ہیں۔ پھر نہ ہماری نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ ہے، نہ آنسو آنسو ہے، سب بیکار ہو گیا۔ قبولیت کا فیوز اڑ گیا، نظر عنایت کی روشنی آ رہی تھی جس سے توفیق ہو رہی تھی، ورنہ ہمارے عمل میں کیا رکھا تھا۔ جیسے ایک پٹھان کا قصہ ہے، ایک آدمی چوڑیاں لیے بیٹھا تھا، خان صاحب کا ادھر سے گزر ہوا تو چوڑیوں پر ڈنڈا مار کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آدھی چوڑیاں تو اس ایک ڈنڈے ہی سے ٹوٹ گئیں۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ اگر ایک ڈنڈا اور مارو تو پھر یہ کچھ بھی نہیں، لئیس بشیئن۔ ایسے ہی اگر اللہ تعالی نظر سے اتار دیں اور اپنی ناراضگی کا ایک ڈنڈا مار دیں تو ہم باوجود عالم ہونے کے، باوجود عابد و زاہد ہونے کے کیا ہیں؟ لئیس بشیئن، یعنی کچھ نہیں۔ اپنی نظر سے اپنے کو مت دیکھو، ان کی نظر سے اپنے کو دیکھو کہ ان کی نظر میں میں کیسا ہوں۔ اس لیے ہر وقت ڈرتے رہو، ہوشیار رہو، کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے ان کی نظر بدل جائے۔ وہ عورت بیوقوف ہے جو اپنی نظر سے اپنے کو دیکھتی ہے، اسے تو شوہر کی نظر سے دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کی نظر میں میں کیسی ہوں۔ اگر اس کی نظر میں اچھی ہوں تو سب کچھ ہوں، ورنہ مٹی پلید ہے۔ اگر میاں کی آنکھوں میں وہ کانٹا ہے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہی ہے تو کیا اسے روٹی کپڑا مل جائے گا؟ اس لیے جب اپنی بڑائی قلب میں آئے، یا دوسرے کی حقارت قلب میں آئے، یا لوگ تعریف کر دیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، تو فوراً خیال کرو کہ وہ عورت جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور جس نے ابھی شوہر کی نظر کو نہیں دیکھا، کیا وہ اپنے کو اچھا سمجھتی ہے؟ اگر اس کی سہیلیاں اس کی تعریف کرتی ہیں کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو تو وہ یہی کہے گی کہ ابھی میں اچھی نہیں ہوں، جب میاں دیکھ کر یوں کہہ دیں گے کہ ہماری نظر میں تم اچھی ہو، اس دن سمجھ لوں گی کہ واقعی میں اچھی ہوں۔ بندہ اور اللہ کا ایسا ہی معاملہ ہونا چاہیے، بندے اور اللہ کا ایسا ہی معاملہ ہونا چاہیے۔ جب اپنی بڑائی کا خیال آئے، فوراً سوچ لو کہ ابھی اپنے آپ کو کیسے اچھا سمجھ لوں، نہ معلوم اللہ میاں کی نظر میں میں کیسا ہوں۔ ہاں، روز محشر جس دن کان میں آواز آ جائے گی، اللہ تخافو ولا تحزنو، اس دن اپنے کو اچھا سمجھ لوں گا۔ ورنہ اس عورت کا سا حشر ہوگا جو اپنی نظر میں اپنے کو اچھا سمجھ رہی ہو، لیکن رخصتی کے بعد شوہر کہہ دے کہ مجھے تم بالکل پسند نہیں، تم میری آنکھوں کا کانٹا ہو، بتاؤ اس عورت کی زندگی بھی کوئی زندگی ہوگی؟ زندگی تلخ ہو جائے گی۔ اگر شوہر تو ناراض ہے اور محلہ بھر تعریف کرتا ہے تو کیا محلے والے اس عورت کو روٹی کپڑا دیں گے؟ اگر کوئی روٹی کپڑا دے گا بھی تو شوہر اس کے ڈنڈا مارے گا کہ تو کون ہوتا ہے، میری بیوی ہے۔ ایسے ہی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، لوگ اگر اس کی مدد کرنے لگیں تو ان کے بھی ڈنڈا مار دیتے ہیں کہ میرا بندہ ہے، جس طرح چاہوں گا رکھوں گا۔ اللہ، ہاں یہ ڈنڈا کیا ہے، لوگوں کا دل اس سے پھیر دیتے ہیں، ان کی نظر بدل جاتی ہے تو سارا جہان بدل جاتا ہے۔ نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ بس اپنے کو مت دیکھو، ان کی نظر سے نظر ملائے رہو کہ کس بات سے وہ خوش ہوتے ہیں اور کس بات سے ناراض ہوتے ہیں۔ عاشق اپنے کو نہیں دیکھتا، محبوب کو دیکھتا ہے۔ اگر اپنے کو دیکھو گے تو ان کی نظر بدل جائے گی۔ اس لیے جب اپنی بڑائی دل میں آئے، یا دل تمہاری تعریف کرے یا مخلوق تعریف کرے، فوراً مندرجہ بالا مراقبہ کرو کہ نہ جانے ان کی نظر میں ہم کیسے ہیں۔ عجب و تکبر کا یہ بہترین علاج ہے۔ مخلوق کی تعریف سے کبھی اپنے نفس کو خوش مت ہونے دو۔ ہر مرض کا علاج خاتمے کا خوف ہے، خاتمے کے خوف سے تمام امراض کا علاج بھی ہو جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ آپ خاتمے کے خوف سے غمگین رہا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے، کان متواصل الاحزان، میرے شیخ حضرت پھول پوری فرمایا کرتے تھے کہ عجب و تکبر احمقوں کو ہوتا ہے، یہ بیماری حماقت کی ہے۔ چمار کو تھانے دار بنا دو، ابل پڑے گا، کیونکہ کم ظرف ہوتا ہے۔ عالی ظرف بنو اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ اے اللہ، میرے ظرف میں عمق پیدا فرما دیجئے، میرے دل سے سطحیت کو دور کر دیجئے۔ قلب اور اللہ تعالی کے درمیان نفس کو حائل نہ ہونے دو، اگر نفس حائل ہو گیا تو اللہ سے دوری ہو جائے گی۔ جیسے چاند اور سورج کے درمیان جب زمین کی حیلولت آ جاتی ہے تو سورج کی روشنی چاند پر نہیں پہنچتی، قلب کی مثال چاند کسی ہے، اور اللہ تعالی کی رحمت کے سورج اور قلب کے چاند کے درمیان نفس کی زمین حائل ہے۔ نفس کو مٹاؤ، اللہ تعالی کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ دع نفسک و تعال، نفس کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ خلاصہ یہ کہ دل کی رفتار پر نظر رکھو کہ دل کہاں جا رہا ہے۔ جسم کے قدم پر نظر رکھنا تو عام آدمیوں کا بھی کام ہے، دل کے قدم پر نظر رکھنا اہل دل کا کام ہے۔ ظاہری اعمال تو عام مومنین بھی کرتے ہیں، لیکن دل کی نگرانی اولیاء اللہ ہی کرتے ہیں۔ پہلے دل خراب ہوتا ہے، پھر ہاتھ پاؤں خراب ہوتے ہیں۔ پہلے حسد پیدا ہوتا ہے، پھر غیبت کو دل چاہتا ہے۔ اگر پہلے ہی سوراخ بند کر دیتے کہ میرا بھائی ہے، میں اس سے کیوں حسد کروں؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے زیادہ مجھے تکلیف پہنچائی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ تو ہر وقت دل کو سامنے رکھو، جھانکتے رہو کہ اس میں کیا کارخانہ چل رہا ہے۔ یہ ہے دل کی نگرانی، یہ ہے اصل سلوک۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے دل کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ یہ خالی نہیں رہ سکتا۔ یا تو اس میں اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی۔ اس کو اعلی چیز سے بھرو۔ سبحان اللہ۔ واہ، اللہ تعالی نے دل کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ یہ خالی نہیں رہ سکتا۔ یا تو اس میں اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی۔ اس کو اعلی چیز سے بھرو۔ اگر بریانی نہیں کھائے گا تو پھر سڑی ہوئی باسی روٹی کھائے گا۔ جب دل ذکر اور اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو گناہ کرنے لگتا ہے۔ جس کو دل کی نگرانی کا ہنر آ جائے، سمجھ لو کہ اس کو سب کچھ آ گیا۔ جو قرب اور عبادتوں سے سالوں میں حاصل ہوگا، وہ اسے مہینوں میں مل جائے گا۔ یہ روح کے لیے اعلی استرلاب ہے۔ ہر وقت یہ خیال رہے کہ اس وقت دل میں کیا کارخانہ چل رہا ہے۔ کہیں تکبر تو نہیں آ رہا، کہیں جاہ تو نہیں پیدا ہو رہی، کہیں ریا تو نہیں گھس رہی، کہیں دنیا کی محبت اتنی تو نہیں کہ مرتے وقت دل میں خیال آئے کہ ابھی فلاں سے ملنا ہے، ابھی فلاں کام کرنا ہے۔ جس کام میں اللہ کی محبت شامل نہ ہو وہی دنیا ہے۔ جس کام میں اللہ کی محبت شامل نہ ہو وہی دنیا ہے۔ فاسق سے بھی اگر اللہ کے لیے محبت سے پیش آتا ہے، کہ یہ اللہ والا بن جائے تو یہ بھی عبادت ہے. دنیا کے لیے فاسق سے محبت رکھنا ناجائز ہے. واعظ کہہ رہا ہے لیکن دل میں جاہ آ گئی کہ لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھے گی, یہ بھی دنیا ہے. حالانکہ قال اللہ قال الرسول کر رہا ہے, کسی امیر کو دیکھ کر زیادہ خوش ہونا بھی حب دنیا ہے کہ اب نظرانے آئیں گے, یہ شرک ہے. غلام کی نظر صرف آقا پر ہونی چاہیے, غلام کے لیے اس کا آقا کافی ہوتا ہے. الیس اللہ بکافن عبدہ, کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہاں استفہام اقراری ہے کہ اللہ ہی کافی ہے. توحید کے لیے ایک آیت کافی ہے. نفس کی چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. امیروں کو دیکھ کر نفس کہتا ہے کہ کیا بات ہے, لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا چاہیے. اسی طرح شیطان کینہ عجب تکبر کو نئے نئے ڈھنگ سے طاعت کی صورت میں دل میں ڈالتا ہے. پاخانوں پر جو چاندی کا ورق لگا کر شیطان پیش کرتا ہے, وحی الہی اس کو بے نقاب کرتی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. پاخانوں پر جو چاندی کا ورق لگا کر شیطان پیش کرتا ہے, وحی الہی اس کو بے نقاب کرتی ہے, اور اللہ والا اس ورق کو ہٹا کر سنگھا بھی دیتا ہے. واہ واہ. شیطان چاہتا ہے کہ تم کسی طرح وحی الہی سے ٹکرا جاؤ. کوئی حسین عورت یا امرت سامنے آ گیا تو دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا کہ یہ دیکھ لے. اور اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. دانے کو دیکھنا جال کو نظر سے اوجھل کر دے گا. دانے کو دیکھنا جال کو نظر سے اوجھل کر دے گا, اس لیے دانے کو دیکھنا شریعت نے حرام کر دیا. قلب کی نگاہ کو اللہ کی نگاہ سے ملائے رکھنا کہ وہ کسی بات سے ناراض تو نہیں ہو رہے, یہ اخلاص ہے. جسے ان کی رضا منظور ہوتی ہے, لاکھ تقاضا ہو وہ غیر کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. دل کو دنیا سے فارغ رکھو. یہاں کا آرام کہ یہ مکان ہے, یہ کار ہے, یہ پنکھا ہے, یہ دل میں نہ آئے. یہ پنکھا جو یہاں چل رہا ہے اس کی دو حیثیت ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو دیکھ کر شکر کرے کہ اے اللہ آپ نے بے ہنر کو اپنے فضل سے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرما دیں, یہ تو عبادت ہے. لیکن یہ کہ اس پنکھے اور مکان کو دیکھ کر دل میں یہ خیال آئے کہ زیادہ دن تک یہیں رہنا ہے, ابھی موت نہ آئے جس سے میرا یہ عیش جاتا رہے, بس یہ دنیا آ گئی. اسی طرح کوئی مدرسہ چلا رہا ہے, وہ سوچے کہ میں مہتمم ہو گیا, میرا نام ہو گیا, احترام مل رہا ہے, عزتیں ہو رہی ہیں, اس لیے جینے کی خواہش کر رہا ہے, یہ دنیا ہے. ہاں اگر کوئی یوں کہہ رہا ہے کہ کچھ دن اور زندہ رہ لیتا, کہ آپ کے دین کی خدمت کر لیتا, کچھ اور روزہ نماز کر لیتا کہ درجات بلند ہو جاتے, اس کے لیے زندگی مانگ رہا ہے, یہ عبادت ہے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا. 100,000 صحابہ تھے جو آپ کا تھوک اور وضو کا پانی تک چاٹ لیتے تھے. حضرت صدیق اور حضرت عمر جیسے جانثار موجود ہیں. اذانوں میں حضور کے نام کا ڈنکا پٹ رہا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کچھ اور دن دنیا میں رہ لیں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہم الرفیق الاعلی, اے اللہ آپ سب سے بڑے رفیق ہیں. صدیق بھی رفیق نہیں, عمر بھی رفیق نہیں, اصلی رفیق تو آپ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا باغ لگایا, لیکن دنیا سے کیسی بے رغبتی تھی. اس لیے مدرسہ ہو یا کچھ اور, دل میں کچھ نہ ہو, دل کو فارغ رکھو اپنے اللہ کے لیے. اگر وہ مل گئے تو زمین و آسمان مل گئے, نہیں تو کوئی چیز نہیں ملی. جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اگر وہ ناراض ہیں تو کوئی چیز ہماری نہیں. آنکھوں کو عذاب ہو رہا ہے کہ ان آنکھوں سے بدنظری کیوں کی تھی. اگر آنکھیں ہماری ہوتی تو کیا ہم عذاب ہونے دیتے؟ ہم تو مملوک ہیں, غلام ہیں. غلام کو اگر آقا مل گیا, وہ راضی ہو گیا, تو ساری چیزیں مل گئیں. بادشاہ محمود غزنوی نے ایک بار اعلان کیا کہ آج جو چیز جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا میں اس کو وہ عطا کر دوں گا. کسی نے وزارت پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کمشنری پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے جواہرات پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ تعریف بھی کرتا جا رہا تھا کہ شاباش، تم نے بہت عقل مندی کی، اور وہ چیز دیتا بھی جاتا تھا۔ ایاز اٹھا، کسی پر نظر نہ کی، اور آ کر بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا اور عرض کیا کہ آپ کے الفاظ ہیں کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا اس کو آپ وہ چیز عطا فرما دیں گے۔ میں آپ پر ہاتھ رکھتا ہوں، میں سلطنت لے کر کیا کروں گا؟ جب سلطان مل جائے گا تو سلطنت خود ہی مل جائے گی۔ بادشاہ بھی اللہ والا تھا، اسی لیے ایاز اس کا عاشق تھا۔ بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے پی ایچ ڈی اس وقت وہاں موجود تھے، حیرت میں رہ گئے کہ یہ غریب لڑکا تو ہم سب پر بازی لے گیا۔ ایاز بہت غریب گھرانے کا تھا، لیکن محبت خود راستہ دکھاتی ہے۔ عمرہ رہ جاتے ہیں اور ایک یتیم بچہ آسمانی صحیفوں کو منسوخ کر دیتا ہے۔ یتیمے کے نہ کردہ قرآن درست، کتب خانے چند ملت بشست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی پورا قرآن بھی نازل نہیں ہوا، قرآن کی چند آیات ہی اتری ہیں، لیکن تمام صحیفہ آسمانی منسوخ ہو گئے۔ اور بظاہر دیکھنے میں یہ معلوم ہوتا ہے، گفت اینک ما بشر ایشاں بشر، ما وہ ایشاں بستے خوابی مخور، اشقیا را دیدے بینا نبود، نیک و بد در دیدشاں یکساں نمود۔ ان کافروں نے کہا کہ ہم بھی بشر ہیں اور یہ بھی بشر ہیں، اشقیا کے پاس دیدے بینا نہیں تھی، اچھے اور برے ان آنکھوں کو یکساں نظر آئے، اور حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں کو کیا نظر آیا؟ ان نظر و الیک، کہ حضور کو دیکھتا رہوں۔ ابو حضرت ابو ہریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں کیا نظر آتا تھا؟ کأن الشمس تجری فی وجہی، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں آفتاب چل رہا ہے۔ نظر اپنی اپنی، کسی کی نظر وزارتوں اور کمشنریوں تک جاتی ہے، اور کسی کی نظر بادشاہ پر جاتی ہے۔ انہی انسانوں میں ایسے ایاز بھی ہیں جو ہفت آسمانوں اور ہفت زمینوں کے اوپر اپنی روحوں کو لے جاتے ہیں۔ انہی انسانوں میں ایسے ایاز بھی ہیں جو ہفت آسمانوں اور ہفت زمینوں کے اوپر اپنی روحوں کو لے جاتے ہیں، جو ملوں پر ہاتھ نہیں رکھتے، وزارتوں پر ہاتھ نہیں رکھتے، چاند سورج پر ہاتھ نہیں رکھتے، ستاروں پر ہاتھ نہیں رکھتے، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کے اوپر اللہ تعالی سے تعلق کرتے ہیں کہ آپ پر ہاتھ رکھ رہا ہوں، آپ مل گئے تو زمین و آسمان کیا دونوں عالم مل گئے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سلطنت ہفت اقلیم پیش کی جائے گی، تو اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر ٹھکرا دو گے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ممکن ہے سلطنت کے عیش میں پڑ کر اللہ سے غافل ہو جائیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کی سی طاقت ہر ایک میں تھوڑی ہو سکتی ہے کہ قیصر و کسرا کے وفود آ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ خلیفہ کہاں ہے، بتایا جاتا ہے کہ شہر کے باہر جنگل میں اونٹوں کو چرا رہے ہوں گے، لنگی پہنے ہوئے گھاس پر لیٹے ہوں گے، گھاس کے نشانات جسم مبارک پر پڑے ہوں گے۔ اگر ایسی ایمانی طاقت ہو تو اس کے لیے بادشاہت جائز اور حلال ہے، مگر اس زمانے میں ایمان کمزور ہو گئے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری تابعی ہیں، ہم سے سینکڑوں سال پہلے آئے ہیں، فرماتے ہیں کسی کو بادشاہت میں لطف مل رہا ہے، کسی کو وزارت میں لطف مل رہا ہے، کسی کو اپنی فیکٹری میں مزہ آ رہا ہے، کسی کو اپنے حسن میں مزہ آ رہا ہے، اللہ والا قبرستان میں جا کر دیکھتا ہے کہ سب کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ قبر کے پاس آ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلی منزل تو یہی ہے، جس کی قبر اچھی ہے اس کی سب منزلیں آسان ہیں، ورنہ پھر مشکل ہی مشکل ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے قبرستان میں جا کر خطبہ دیا تھا کہ اے نوجوانوں، اپنی جس جوانی پر تمہیں ناز تھا، تمہاری وہ جوانی کیا ہوئی؟ تمہارا حسن کہاں چلا گیا؟ اے پہلوانوں، تمہاری پہلوانی اور طاقتیں کیا ہوئیں؟ اے بادشاہو، تمہارے وہ قلعے کیا ہوئے؟ دنیا کی حقیقت کھل جائے تو ساری پہلوانی ساری بادشاہت بھول جائیں۔ احمقوں سے دنیا آباد ہے، لولا الحمقاء لخربت الدنیا، اگر یہ احمق نہ ہوں تو دنیا کا کام نہ چلے۔ جس پر دنیا کی حقیقت کھل جائے یہ بڑی نعمت ہے، جب یہ حقیقت کھل جاتی ہے تو پھر دنیا دل میں نہیں آ سکتی، دل اللہ کی یاد میں سکون سے رہتا ہے۔ ایک اللہ والے کا بچہ بھی بیمار ہوتا ہے اور دنیا دار کا بھی بچہ بیمار ہوتا ہے۔ دنیا دار ہزاروں روپیہ ڈاکٹروں پر خرچ کرتا ہے لیکن دل بے چین رہتا ہے، جانے اچھا ہوگا کہ نہیں، اگر اچھا نہیں ہوا تو کیا ہوگا، حواس خراب ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ والا اپنے مقدور بھر دعا کرتا ہے، پھر مسجد میں جا کر سجدے میں گر کر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، آپ کے حکم کی وجہ سے دوا تو کر لی لیکن شفا تو آپ ہی دیں گے، شفا عطا فرما دیجئے۔ دعا کرتا ہے اور قضا پر راضی رہتا ہے کہ میاں جس حال میں رکھیں گے اس پر راضی رہوں گا، اس لیے اس کے دل میں ٹھنڈ رہتی ہے کیونکہ اس پر زندگی اور موت کی حقیقت کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ زندگی اور موت کی اتنی حقیقت ہے جیسے دو الماریاں ہیں، ایک نیچے ایک اوپر۔ نیچے والی الماری سے اٹھا کر اوپر والی میں رکھ دیا، دنیا سے اٹھایا اور آخرت میں رکھ دیا۔ جانا سب کو وہی ہے، اس لیے اللہ والے کے سکون کو دنیا کا کوئی غم نہیں چھین سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 23 ربیع الثانی 1389 ہجری مطابق 8 جولائی 1969 بروز منگل۔ مولانا رومی کے ایک شعر کی الہامی شرح، ارشاد فرمایا کہ جو سیدھے راستے پر پڑ جائے ایک دن پانی تک پہنچ جاتا ہے، پانی سے مراد قرب الہی ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کنویں سے تم ہر روز مٹی نکالتے رہو گے تو انجام کار ایک دن پانی تک پہنچ جاؤ گے۔ غرض چاہے می کنی ہر روز خاک، عاقبت اندر رسید اور آب پاک۔ راستہ چل رہے ہو، مجاہدات کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، انجام کار ایک دن اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پانی کا مزہ تو اللہ میاں پہلے ہی دن چکھا دیتے ہیں۔ جیسے ہی آدمی اللہ کے راستے میں قدم رکھتا ہے، اللہ کی محبت کا مزہ پانے لگتا ہے، چاہے پہلے دن محسوس نہ ہو، پھر جوں جوں آگے بڑھتا رہتا ہے لذت بڑھتی رہتی ہے۔ خود سوچ لو کہ آج ذکر میں جو لذت محسوس کر رہے ہو، کیا 3 مہینے پہلے ایسی لذت تھی؟ اسی طرح 1 سال بعد جو لذت محسوس کرو گے وہ آج سے کہیں زیادہ ہوگی۔ یہ مزہ آخر دم تک بڑھتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ 80 برس کی عمر ہو گئی تو مزہ ختم ہو گیا۔ مولانا کا یہ شعر لکھ لو اور یاد بھی کر لینا، یہ بڑی امید دیتا ہے۔ کنواں کھودنے والا کنواں کھودتا رہتا ہے اور پانی کی امید پر اس کی محنت کو برداشت کرتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے خاک نکلتی رہتی ہے پانی کا قرب بڑھتا رہتا ہے۔ پہلے خشک مٹی آتی ہے، پھر ایک دن مٹی میں نمی آنے لگتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن گیلی مٹی آنے لگتی ہے۔ جب گیلی مٹی آنے لگتی ہے تو کنواں کھودنے والا خوش ہو جاتا ہے کہ بس اب پانی تک پہنچنے والا ہوں۔ اس کے بعد اس کے حوصلے اور امید میں اور ترقی ہو جاتی ہے، انجام کار صاف پانی کو پا لیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا راستہ ہے، آدمی مجاہدات کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ہر روز قرب بڑھتا رہتا ہے، لیکن شروع میں اسے کوئی مزہ نہیں آتا کیونکہ انوار ذکر ابھی ظلمات معاصی سے مخلوط ہوتے ہیں، یعنی انوار ذکر ابھی ظلمات معاصی کے اختلاط کی وجہ سے خالص نہیں ہوتے۔ لیکن سالک بے مزہ ذکر کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن ذکر میں مزہ آنے لگتا ہے، قرب کی حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ خاک آمیز پانی پلا رہے ہیں، اس میں یہ اثر ہے کہ کوئی سجدے میں رو رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، ذکر میں لذت آ رہی ہے۔ جس دن اللہ میاں صاف پانی پلائیں گے، گناہوں کی مٹی سے پاک قرب کا صاف پانی نصیب ہو جائے گا، تو اس پانی کی لذت کو مت پوچھو، بس کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کند، صاف گر باشد ندانم چوں کند۔ جرعہ خاک آمیز میں جب یہ اثر ہے کہ مجنوں کی یہ دیتا ہے، اگر صاف میسر ہوگا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا مزہ آئے گا۔ سالک جب تک گناہ کرتا رہتا ہے اس وقت تک ذکر کے انوار و برکات خالص محسوس نہیں ہوتے، جرعہ خاک آمیز ہو جاتا ہے، اور جب آب خاک آمیز یعنی قرب ناقص سے مٹی اور کیچڑ یعنی ظلمات معاصی بالکلیہ الگ ہو جاتے ہیں اور تقوی کامل عطا ہو جاتا ہے، یعنی تمام گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، اس وقت جان میں ذکر کے انوار خالص محسوس ہوتے ہیں اور روح کو قرب خاص مست کر دیتا ہے، اور یہ شخص دوسری روحوں میں بھی زلزلہ پیدا کر دیتا ہے، دوسری روحوں میں بھی اس کی صحبت سے دوسری روحیں بھی اس کی صحبت سے اللہ والی ہو جاتی ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو توفیق دے دیجیے۔